آپ بیلنس نہیں رہیں گے تو نتیجہ بہت غلط نکلے گا. اگر آپ بہت امیدوار ہو گئے رحمت کے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی رافت رؤوف ہے, رحیم ہے, کریم ہے, غفار ہے, ستار ہے, اس پر دھوکہ کھا گئے اور یہ یاد نہ رہا کہ شدید الانتقام بھی ہے, شدید العقاب بھی ہے, شدید العذاب بھی ہے, وہ بہت بڑا انتقام لینے والا بھی ہے, بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے, بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اگر یہ چیز اوجھل ہو گئی اور ستاری اور غفاری اور رحیمی اور کریمی اور رافت اور رحم اگر یہی سامنے رہے تو بھی آپ گئے, آپ کا طرز عمل غلط ہو جائے, گناہوں پر جرت ہو جائے گی, بے اعمالی کے باوجود نظر رہے گی رحمت پر اور طرز عمل غلط ہو جائے گا. دوسری طرف اگر وہ صرف اللہ تعالی کی پکڑ اور خوف اور سزا اور یہی رہا صرف اور رحمت خداوندی کا پہلو جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو مایوسی طاری ہو جائے گی اور یہ مایوسی بھی انتہائی مہلک ہے. اس لیے فرمایا گیا حدیث میں کہ بندے کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے بین الخوف والرجا, خوف اور رجا کے مابین, خوف بھی زائل نہ ہو, امید بھی زائل نہ ہو, خوف بھی برقرار رہے اللہ کی پکڑ کا اور سزا کا اور حساب کا اور اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کی امید بھی رہے. یہ دونوں چیزیں ہوگی تو طرز عمل صحیح ہوگا. اسی لیے حضرت ابو بکر کا ایک قول آتا ہے, اصل میں معرفت جسے کہتے ہیں اور دین کا تفقہ اور گہرائی کے اندر معاملہ, بہت اونچا مقام ہے ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی کا, ان کا یہ قول ہے کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام نوع انسانی جنت میں جائے گی سوائے ایک شخص کے, تب بھی مجھے ڈر رہے گا کہ شاید وہ ایک شخص میں ہی ہوں, اور اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے صرف ایک سوائے ایک شخص کے, بس صرف ایک شخص جنت میں جائے گا, تب بھی مجھے امید رہے گی کہ شاید وہ ایک آدمی میں ہی ہوں. یہ ہے وہ کہ کمال خوف اور کمال رجا, اور اس میں ہی توازن ہے در حقیقت جو انسان کے طرز عمل کو صحیح رکھتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے, اللہ کی رحیمی اور کریمی اور ستاری اور غفاری اس کی پٹی زیادہ پڑھا کر اور انسان کو غلط راستے پر ڈالا, اب بڑھتا بھی جا رہا ہے, حرام خوری کیے جاؤ, اللہ غفور ہے رحیم ہے, جو چاہو کرو, آخر حضور کے امتی ہو, شفاعت آخر کس کی ہونی ہے. یہ سارا جو ہے چکر یہ شیطانی ہے در حقیقت. انسان کو اس درمیان میں اپنی بات لے کر چلنی چاہیے. اسی لیے فرمایا کہ یہاں سے یہاں تک اب یہ پانچ الفاظ نوٹ کر لیجئے, اللہ نہ کرے کہ ہم کہیں ان پانچ منزلوں میں سے کسی منزل پر کھڑے ہوں, لیکن یہ جان لیجئے اگر قرآن کو پڑھتے ہوئے ساتھ کے ساتھ اپنے آپ کو تولتے نہیں رہیں گے تو یہ پڑھنا بیکار ہو جائے گا. اگر آپ نے یہ سمجھا کہ یہ کسی اور کے لیے, مجھے پھر اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے, ان کی زندگی کا یہ اہم واقعہ ہے بچپن کا. ایک روز وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو والد ان کے شیخ نور محمد, وہ کوئی بہت باخدا اور بہت خدا رسیدہ انسان تھے, گہرے انسان, ان کی آپ نے شاید دیکھی ہو اخبارات میں فوٹو آتی ہے, بڑی طویل داڑھی اور بہت نورانی چہرہ. انہوں نے کہا بیٹے یہ تم قرآن کیسے پڑھتے ہو, اب حیران ہوئے اقبال وہ بچپن, وہ کہتے ہیں حیران ہوا کہ بجانے کی کیا بات پوچھی, قرآن کیسے پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں. پھر کہا والد نے کہ بیٹے قرآن ایسے پڑھا کرو یوں محسوس کرتے ہوئے کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے, اس کے مخاطب تم ہو, اس کا ایک ایک لفظ اللہ خطاب فرما رہا ہے اور تم ہو اس کے مخاطب. یہ باپ کی کہی ہوئی بات ہے بچپن کی, جس کو کہ پھر اقبال نے یوں ادا کیا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. اگر تم نے اس کی لغوی بحثیں اور اس کی نحوی بحثیں اور فلاں لفظ فلاں سے جگہ اور وہاں سے یہاں آ گیا اور فلاں آج کے بارے میں فلاں کا قول یہ ہے اور فلاں کا کرایہ یہ ہے اور یہ لکھ دیا ہے راضی نے اور یہ لکھا ہے زمخشری نے, یہ سب حفظ ہے, لیکن تم نے یہ نہ سمجھا کہ یہ تم سے متعلق ہے, تو دماغ میں تو بہت سا انسائکلوپیڈیک مواد جو ہے وہ جمع ہو جائے گا لیکن اس قرآن سے تمہیں فائدہ کچھ نہیں ہوگا, یہ سمجھو کہ تم مخاطب ہو. لہذا اس آیت کو خاص طور پر پڑھتے ہوئے ہمیں ذرا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، اشتے بلا خیز کا قافلہ سخت جان، میری اپنی مانوی شخصیت کہاں ہے، کہیں ان میں سے کسی جگہ پر تو نہیں کھڑے ہوئے، گاڑی کون سی اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. یہ ہے اصل میں، تم تھے ہمارے ساتھ وہاں دنیا میں اور انجام تمہارا ہو رہا ہے کفار کے ساتھ، وہاں سے یہاں تک جو سارا سفر ہے یہ ان پانچ الفاظ کے حوالے سے پہچان لو. لہذا آپ دیکھیے اگلی آیت کس قدر حسرت لیے ہوئے ہے. فالیوم، تو آج کے دن، لا یوخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا، آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے. ماواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، ہی مولاکم، وہی اب تمہاری دمساز غم گسار. مولا کا لفظ عربی زبان میں ولی اور پھر مولا، مولا کے معنی، اب میں بہت سے الفاظ جو ہے ان کو جمع کیجئے، مددگار، حامی. مولا جو ہے کہتے تھے آزاد شدہ غلام کو بھی، اس لیے کسی کا غلام تھا اس نے آزاد کر دیا. تب بھی ظاہر بات ہے کہ کتنا زیر بار احسان ہوگا وہ اپنے آقا کا کہ آقا نے غلام مجھے آزاد کیا، لہذا وہ کبھی ضرورت ہوگی حاضر رہے گا، وہ اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہے گا، زندگی بھر اس کے احسان کو نہیں بھولے گا. تو اس لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، فلاں فلاں کا مولا، اس لیے کہ اس نے اس کو آزاد کیا. لیکن اصلا یہ لفظ کس کے لیے ہے؟ مولا، اللہ مولا، اللہ مولانا ولا مولا لکم. شاید آپ کو یاد آیا ہو، جن کو بھی سیرت سے کوئی شغف ہے، جب غزوہ احد میں وہ حادثہ ہوا ہے اور مسلمانوں پر شدید وقت آیا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں اور مسلمان بھی سب آپ کے ساتھ اوپر چلے گئے اور کافی زخم لگا ہے مسلمانوں کو، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان میں حضرت حمزہ بھی ہیں اور حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں. اس وقت کا واقعہ یہ آتا ہے کہ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہی سپہ سالار تھے، ادھر سے خالد ابن ولید وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، انہی کا وہ رسالہ تھا جس نے یہ ساری جو ہے فتح مسلمانوں کی شکست میں تبدیل کی تھی. اب یہ پہاڑ کے دامن میں آ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ اور حضور اوپر ہیں. ایک تو ان کے مابین یہ بھی گفتگو ہوئی کہ خالد کا کہنا یہ تھا، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے، کہ چلو پیچھا کرو ان کا، پہاڑ پر بھی ان کا پیچھا کیا جائے. ابو سفیان نے اس وقت، وہ ان کا ایک تدبر تھا کہ نہیں، اس میں رسک بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ بلندی پر ہیں، وہ وہاں پہ پتھراؤ بھی کریں گے تو ہمیں نیچے سے چڑھنا ہے، اور ہم نے بدلہ لے لیا، اس وقت بدر کا بدلہ ہمارا ہو گیا ہے، اب اوپر نہیں چڑھیں گے. اس وقت پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں، ہماری دیوی ہے عزا جس نے ہمیں شکست دی ہے، ہمیں فتح دی ہے، تمہاری کوئی دیوی نہیں ہے، کوئی نہیں تمہاری دیوی، کوئی نہیں تمہارا دیوتا. اس کا جواب حضور نے دلوایا تھا، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم یہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. یہ ہے لفظ مولا. اب وہ لفظ یہاں لایا گیا، ہی مولاکم، اب تو کافروں کا اور منافقوں کا اس کی ان کی مولا، ان کی مددگار، ان کی ہمدرد، ان کی ساتھی، ان کی غمگسار یہ آگ ہی ہے. وہ دکھ درد اپنا کرنا ہے تو اسی سے کرو، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے. یہاں اس سورہ مبارکہ کا یہ تیسرا سیکشن ختم ہوا ہے. میں نے سیکشنز کے حوالے سے پہلے گفتگو کی تھی، میں یہ رکوعوں کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. پہلی چھ آیات ایمان، ایمان باللہ، بعد کی چھ آیات دو حکم، پورے کرو تو اجر، نہیں کرتے تو پھر تمہارے لیے زجر ہے اور ملامت ہے اور تنبیہ ہے. اس کے بعد کی تین آیات اس میں نفاق کی حقیقت بیان کر دی. نفاق دنیا میں اسلام کے پردے میں لپتا ہوا ہوتا ہے، اہل ایمان کے ساتھ گڑبڑ ہوتے ہیں منافقین، آخرت میں وہ چھلنی لگائی جائے گی، اہل ایمان آگے نکل جائیں گے، منافق پیچھے رہ جائیں گے. وہ پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے تو جواب ملے گا
ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
اب آگے چلیے، بہت انشاءاللہ تعالی اختصار کے ساتھ بات ہو کے، اور آپ امید ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے اپنی منزل تک.
اب ذرا تھوڑا سا توقف کیجئے، اپنے قلوب میں جھانکیے. اگر ہم میں سے کوئی اپنے دل میں جھانکتا ہے، ٹٹولتا ہے، اور یہ محسوس کرتا ہے کہ کہیں تربص وغیرہ میں بھی مبتلا ہوں، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ ہر کے بعد آباد ماکس کی ذرا بنداختے،
یہ آدمی نہیں کر پا رہا،
جی چاہتا ہے، جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، ایسے شخص سے اب گفتگو شروع ہو رہی ہے.
الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق.
یہ چوتھا سیکشن ہے اس سورت کا، چار آیات پر مشتمل. کیا آئے نہیں گیا ہے وقت اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائے ان کے دل، خشع یخشع جھک جانا، خشوع، ان کے دل جھک جائیں لذکر اللہ وما نزل من الحق،
اللہ کی یاد میں اور جو کچھ حق سے نازل ہوا ہے اس میں.
یہ قرآن، ما نزل من الحق،
یہ ہے جو ایمان دینے والی شے ہے،
یہ ہے جو یقین عطا کرنے والی شے ہے،
یہ ہے جو دلوں میں گداز پیدا کرنے والی شے ہے.
لیکن تم تاخیر، تعویض، التوا،
میں اس کیا کرتا ہوں، پہلے بھی بات آپ کے سامنے آئی ہوگی،
ہم میں سے اکثر کے دلوں میں آرزو پیدا ہوتی ہے دین کے لیے کچھ کرے، لیکن اکثر و بیشتر کا حال کیا، ذرا یہ کام کر لوں، ذرا ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو لوں،
ذرا بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، ذرا بڑے ہو جائے،
بڑے ہیں تو ذرا ان کی شادی بیاہ سے فراغت ہو جائے،
بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، فلاں کام ہو جائے، بس پھر اپنے آپ کو ہم آپ پر ہم وقت لگا دوں گا اللہ کے لیے،
اور وہ وقت کبھی نہیں آتا.
کار دنیا کسے تمام نہ کر،
بیٹے بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں،
نواسے نواسیوں کی کھیپ آگے ہے،
اور پھر یہ کہ آدمی حوث جو ہے وہ کبھی ختم تو نہیں ہوتی.
جن کے پاس دس دس پشتوں کے لیے کافی ہے کھانے کے لیے،
وہ بھی صبح سے شام تک ہیرا پھیری اور حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر لگے ہوئے کہ نہیں لگے ہوئے.
الحاق متکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون.
یہ تکاثر اور بہتات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ جو لگی ہوئی ہے، وہ تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے.
ایسے لوگ نظر آ جائیں گے،
بڑے میاں جن کی کہ قبریں صاف نظر آ رہا ہے کہ ٹانگیں ان کی قبر میں اتری ہوئی ہیں،
لیکن مجال نہیں کہ حرص میں کوئی کمی ہوئی.
انسان بوڑھا ہوتا ہے، حرص جوان ہوتی.
فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق.
کیا وقت نہیں آیا ہے اہل ایمان کے لیے، کس چیز کے منتظر ہیں؟
جھک جائے ان کے دل اللہ کی یاد میں اور جو کچھ کے نازل ہوا ہے حق میں سے اس کے سامنے.
یہاں اب وہ بات آ رہی ہے جو سید صاحب نے آپ کو بتائی تھی کہ اہل کتاب کا ذکر ہے یہاں بطور نشان عبرت.
ولا یقولوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون.
نہ ہو جائے وہ ان لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے.
مسلمانوں تمہیں قرآن ملا ہے،
انہیں تورات دی گئی تھی
اور تم سے بہت پہلے دی گئی.
اندازہ ہے آپ کو کہ تورات کا نزول قرآن مجید سے کتنا پہلے ہے؟
2000 برس کا فاصلہ.
1300 قبل مسیح میں ایکسوڈس، خروج مصر سے بنی اسرائیل کا ہوا ہے، اور جب وہاں سے نکل کر سینائی پیننسولا میں آئے ہیں تو کوہ طور پر بلا کر اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے تورات دی. 1300 قبل مسیح اور ادھر یہ 1900،
یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کا. لیکن قرآن مجید کا نزول 610 میں ہوا،
610 میں شروع ہوا، 632 تک مکمل ہوا.
تو 610 وہ اور 1300 وہ، 1910 سال کا فصل ہے
تورات میں اور قرآن مجید کے اندر.
تو تمہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی,
لیکن ان پر ایک مدت گزر گئی. فقال علیہم الامر فقست قلوبهم, ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے.
یہ ہوتا ہے حادثہ کسی مسلمان امت کے ساتھ.
یہی قرآن تھا کہ صحابہ کرام پڑھتے تھے اور لرز جاتے تھے, بہل جاتے تھے. یہی قرآن ہے, ہم پڑھتے, ہم پر کوئی اس کی کیفیت تاری نہیں.
وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل سخت ہو گئے. اور سختی کا یہ عالم ہے سورہ بقرہ کے شروع میں اہل کتاب سے یہود سے خطاب کر کے کہا گیا ہے,
ثم قست قلوبکم فہیت الحجارت و شد قسوہ,
پھر تمہارے دل سخت ہو گئے
اور وہ پتھروں جتنے سخت ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت.
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنُ الْأَنْهَارِ, چٹانیں تو وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتی ہیں, ان میں سے پانی نکل آتا ہے.
پتھر وہ بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے.
لیکن یہ کہ جب انسان کا دل پتھر ہوتا ہے تو کوئی شے اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو فرمایا مسلمانوں ویسے نہ ہو جاؤ, تمہیں بھی قرآن ملا ہے. دیکھیے سورہ جمعہ بھی اسی گلدستے کی سورت ہے,
اس میں بھی وہی نشان عبرت, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا.
اے مسلمانوں, صرف اس زوم میں نہ رہنا کہ تم حامل قرآن ہو.
مثال ان کی جنہیں کہ حامل تورات بنایا گیا تھا, پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو نہ اٹھایا. اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہوا.
چار پائے برو کتابیں چند, گدھے کو اس کتاب سے فائدہ کیا ہے؟ آخر بنی اسرائیل اس کی مثال بنے کہ نہیں بنے؟
تو ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں تم بھی وہ ربش اختیار کرو.
آگے مجھے, میں کچھ نہیں کہتا, ہر شخص جو ہے صورتحال کو خود دیکھ رہا ہے کہ کیا واقعتا ہم نے وہ صورت اختیار کی یا نہیں کی.
یہاں وہی بات فرمائی, ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فقال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون. جب دن سخت ہو جائیں گے تو انسان کا رویہ کیا ہوگا؟ فاسق, فاجر. فسقا کہتے ہیں حکم سے نکل جانے کو. ففسق عن امر ربہ, شیطان کے لیے آیا سورۃ کاف میں, وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا.
ظاہر بات ہے جب دل سخت ہو جائے گا پھر وہی فسق اور فجور, وہی معصیت, وہی ماننا کہ اللہ کا حکم یہ ہے لیکن پھر عمل نہ کرنا,
ماننا کہ رسول کی سنت یہ ہے اور پھر اس کو پاؤں تلے رون دینا.
یہ جو جھٹائی ہے, لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کیوں ہوتا ہے یہ طرز عمل؟ اسی لیے کہ وہ دل سخت ہو گئے.
اچھا, اگر ایسا ہے تو اب کیا کرو؟ بہت ہی عملی ہے اس کے لیے. ایک لفظ اگر آپ اپنے ذہن میں اصطلاح کے حوالے سے ٹانک لیں اس کو,
سلوک قرآنی. یہ سلوک ہے,
قرآن راستہ بتا رہا ہے. اس مرض کے ازالے کی کیا شکل ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمت بندھائی جاتی ہے. مریض اگر مایوس ہو جائے تو کوئی دوا اس کو فائدہ نہیں دے گی, پہلے ہمت بندھانا.
دیکھیے آیت کیا آ رہی ہے, اعلموا, جان لو, ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا,
اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے.
تم دیکھتے نہیں ہو
زمین بے آب و گیا ہوتی ہے, کہیں حیات کے, رویدگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے. بارش کا چھینٹا پڑا اور اب وہاں گھاس ہے, رویدگی ہے, ہریاول ہے, اور زندگی ہی زندگی ہے. اب حشرات الارض بھی ہے, اب پرندے بھی آ رہے ہیں, چہچہا رہے ہیں, رگوں میں بھی کبھی سہبا ہی سہبا رقص کرتی تھی, مگر اب زندگی ہی زندگی ہے. معزن ساتھی,
یہ نقشہ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہو کہ نہیں؟
تو جان لو اللہ کو جب اس کی قدرت ہے تو اگر تمہارے دلوں کی زمین مردہ ہو گئی ہے تو اللہ اسے زندہ کر دے گا.
مایوس نہ ہو,
امید رکھو, رجوع کرو اللہ کی طرف, گڑ گڑاؤ, مانگو اس سے کہ اللہ بہت سختی ہے یہاں, اے اللہ دل ویران ہے, اے اللہ اس میں ایمان کی بہار آ جائے, اے اللہ میرے دل میں سوز و گداز پیدا ہو جائے. اس کے لیے طلب کرو. مجھے حضرت مسیح کے الفاظ یاد آئے, مانگو تو دیا جائے گا, کھٹکھٹاؤ تو کھولا جائے گا, دستک تو دو دروازے پر, مانگو تو صحیح. اور بڑے پیارے الفاظ ہیں, تم میں سے کون ہے کہ اس کا بیٹا اس سے مچھلی مانگے
اور وہ اسے سانپ پکڑا دے. جب تم اپنے بیٹے کے ساتھ یہ نہیں کرتے تو ذرا سوچو تمہارا آسمانی باپ کیا اگر تم اس سے کچھ مانگو گے وہ تمہیں نہ دے گا؟ مانگو تو صحیح. قال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب یہ کہتا ہے مانگو مجھ سے, پکارو مجھے, میں تمہاری دعا کو قبول کروں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوس مت ہو. میں عرض کر چکا ہوں مایوسی جو ہے بہت مہلک ہے. تشخیص بھی صحیح ہو, امید بھی رہے, علاج کی بھی کوشش ہو, اپنے آپ کو دھوکہ بھی نہ دیا جائے کہ مجھے بیماری نہیں. آپ کو یاد آگیا ہو شاید مسدس میں مولانا حالی نے یہ نقشہ کھینچا ہے, مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے, کہے جو طبیب اس کو ہزیان سمجھے. ہر مرض کے لیے دوا موجود ہے, ہاں سوائے اس کے کہ طبیب کی بات کو ہزیان سمجھا جا رہا ہو اور مرض جو ہے اس کے بارے میں اندازہ ہی نہ ہو کہ یہ کس قدر مہلک بھی ہو سکتا ہے. مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے, کہے جو طبیب اس کو ہزیان سمجھے. تو تشخیص بھی صحیح, علاج کی کوشش, اللہ کی رحمت سے امید. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, جان لو اللہ تعالی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون, ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو روشن کر دیا, واضح کر دیا, نمایاں کر دیا, اس کی تبیین کر دی تاکہ تم عقل سے کام لو. لہذا اگر میں اپنے دل میں جھانکوں اور محسوس ہو کہ ویرانی ہے تو گھبراؤ نہیں, اپنی محنت کے لیے کمر کس لو اور اللہ سے امید رکھو. ابھی اس جمعے میں ایک شعر میں نے سنایا تھا لاہور میں, کبھی دسویں جماعت میں عربی کے کورس میں پڑھا تھا, حمد کا شعر ہے اور بڑا پیارا شعر ہے. عظیب و ذلتائف لا یغیب و ارجو ہو رجا اللہ یخیب, میں غائب ہو جاتا ہوں وہ ہستی جو ہے وہ کبھی غائب نہیں ہوتی, میری توجہ نہیں ہے, اللہ کی توجہ تو ہماری طرف ہے, ہم تو مائل بے کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, رہنم منزل ہی نہیں. سورہ عنکبوت کی آخری آیت مجھے یاد آئی, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے, محنتیں کریں گے, ہم انہیں لازماً اپنے راستے دکھائیں گے. لیکن جو جہاد کا بیڑا ہی نہ اٹھائے تو کس کو راستہ دکھائے؟ کوئی ادھر کا رخ ہی نہیں کرتا, کس کی انگلی پکڑے, کوئی ادھر آنا چاہتا ہی نہیں, کس کی رہنمائی فرمائے؟ ہم تو مائل بے کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, رہنمے منزل ہی نہیں. تو یہاں یہ ہے کہ نہیں, اللہ تعالی راستہ دکھائے گا. فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون. اچھا اللہ تو یہ کرے گا, اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو, لیکن ایک کام تمہیں بھی کرنا ہے. آخر تم زمین سے فصل لینا چاہتے ہو تو ہل چلاتے ہو کہ نہیں؟ اپنے اس دل کی زمین میں ایک ہل چلانا پڑے گا تمہیں, اور وہ ہل کیا ہے؟ دیکھیے اگلی آیت, ان المصدقین والمصدقات. یہ ذرا عام طور پر غلطی ہو جاتی ہے اس لفظ کے پڑھنے میں. مصدق اگر سواد کی تشدید آپ نہیں ادا کریں گے تو اس کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے. مصدق کے معنی ہے تصدیق کرنے والا, صدق یصدق تصدیقا فہو مصدق. اور مصدق اصل میں کیا ہے؟ متصدق, باب تفعول ہے یہ. تا سواد کے زندگ مدغم ہو گئی تو سواد کے اوپر تشدید آ گئی. یہ ایک سواد ہے ایک تا ہے, در حقیقت یہاں پر ادغام کا قاعدہ. ان المصدقین والمصدقات. اب ایک تو دیکھیے وہاں, کیونکہ پہلے ہم نے پڑھا تھا, تر المومنین والمومنات یوم یقول المنافقون والمنافقات, بالکل اسی طرح ہم وزن یہاں پر بھی دونوں. ان المصدقین والمصدقات, یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیں گے, جوڑ لیجئے اس کو جہاں سے آج چلے تھے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ جو یہ کام کریں گے ان کے دلوں میں ہل چل جائے گا. ان کے دلوں کے اندر اگر ان کی زمین پتھریلی ہو گئی ہے, شوریلی ہو گئی ہے, تو اس ہل چلا کر اس کے اندر اثر نو صلاحیت پیدا ہو جائے گی. صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے, یضاف لہم ان کے لیے دوہرا کیا جائے گا, ولہم اجر کریم اور ان کے لیے بہت باعزت اجر بھی ہوگا. اب یہ مضمون چونکہ پہلے بھی آ چکا ہے, ایک بات اس میں نوٹ کیجئے اور یہ بہت اہم ہے بات. دیکھیے, اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنا, اس کی دو بڑی بڑی مدیں ہیں. دونوں کا حاصل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسہ دینا, لیکن مدیں دو ہیں علیحدہ. ایک مد ہے غرباء, فقراء, سائلین, یتیم, بیواؤں اور مقروضوں پر خرچ کرنا, یعنی انسانوں ہی میں سے جو محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, اپنی معاشی کفالت کرنے پر خود قادر نہیں ہے, خود کفیل نہیں ہے, ان کو دینا اللہ کی رضا جوئی کے لیے. اس کے لیے اصطلاح ہے صدقہ, سب سے بنیادی اصطلاح. یہی اصل مصرف ہے زکوٰۃ کا, اگرچہ زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ کا لفظ بھی آتا ہے لیکن وہ ساتھ میں ایک ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین. اصل میں جو زکوٰۃ ہے وہ در حقیقت غربا اور یتیموں اور مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کے لیے. اچھا, اللہ کی راہ میں یا اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنے کی دوسری مد ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. اب اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں, پھر ذہن میں رکھیے مقصود دونوں کا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اور اخروی اجر لینا, لیکن اس کے لیے جو آپ نے دیا اپنے ہی جو آپ کے رشتہ دار ہیں, بھائی بند ہیں, ہم جنس ہیں, ہم نو ہیں, آپ کی اپنی انسانی برادری کے افراد ہیں, ان کو دیا نا, یہ ایک مد ہوئی. اللہ کی نگاہ میں اس کی بھی بڑی قدر ہے, بہت اجر دے گا, لیکن اللہ کا دین وہ تو اللہ کا ہے, اس کو اگر کچھ دے رہے ہو, اس کے لیے کچھ خرچ کر رہے ہو, تو اللہ اسے اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرتا ہے. وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, یہاں یہ دو مدیں الگ کر دیں. اِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ, یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, غربا کی مدد, یتیموں کی مدد, بیواؤں کی مدد, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا لیکن یہ وصف آپ میں بتمام و کمال موجود تھا. حضرت ابو بکر کی شخصیت, اگرچہ ابھی حضور پر بھی وحی نہیں آئی تو اس کی تصدیق کا کوئی سوال ہی ابھی پیدا نہیں ہوا, لیکن ان کے مزاج میں یہ وصف اس وقت بھی موجود تھا. یہ تو گویا کہ بنیادی انسانی کردار کا مظہر ہے, انسانی ہمدردی کا وصف. اس کی بھی اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جب ایک شخص اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے, اللہ کے دین کے لیے وقت لگا رہا ہے, وہی وقت کہ جو کچھ وہ کمانے میں صرف کر سکتا تھا, ایک گھنٹہ ایک مزدور کا اگر 5 روپے کے مساوی ہے تو اگر اس نے گھنٹہ لگایا ہے تو گویا کہ اللہ کی راہ میں 5 روپے دیے ہیں. ایک اور شخص ہے کہ جو ایک گھنٹے میں اگر 100 روپے بنا سکتا ہے, اگر وہ ایک گھنٹہ لگا رہا ہے تو اس نے گویا کہ اللہ کی راہ میں 100 روپے دیے. آج تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ انٹر کنورٹیبل ہے, ہر چیز کیلکولیشن میں آ جائے گی. اسکلڈ لیبرر کا ایک گھنٹہ اتنے کے مساوی, انسکلڈ لیبرر کا ایک گھنٹہ اتنے کے مساوی, ایک فلاں پروفیشنل کا ایک گھنٹہ اتنے کے مساوی, انجینئر کا, ڈاکٹر کا, آپ گنتی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے, اللہ کا دین اس کو غالب کرنے کے لیے, اللہ کا پیغام اس کی نشو اشاعت کے لیے, تو اس کو اللہ اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرتا ہے. اس لیے کہ تم نے میرے دین کو دیا, میرے نام کی سربلندی کے لیے دیا, میرے دین کو کا بول بالا کرنے کے لیے دیا, تو یہ گویا کہ قرض حسنہ ہے اللہ کے ذمے, جہاں سے کہ آج کا درس شروع ہوا تھا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. یہاں ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا, ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. اب اگر یہ ہو جائے, یہ بس ایک آیت اب رہ گئی ہے, اس کو یوں سمجھیے کہ دل کی زمین میں ہل چل چکا, مال کی محبت آپ نے کھینچ کر نکال دی, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی، مال اب محبوب نہیں رہا، مال بری شے نہیں ہے، مال کی محبت بری شے،
محبت نکالو اور اس کا ذریعہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں لگاؤ
اور خرچ کرو، اور خرچ کرو
حضرات،
وہی تو مضمون ہے کہ جب پوچھا گیا کہ کہاں تک خرچ کرے
کوئی حرج نہیں،
یا سلون کا مادہ جن سے پور کو للاف، جو بھی ضرورت سے دائیں دے دا
کھیل رہے،
یہ ہے وہ آخری معیار مطلوب. اچھا اب اگر یہ کر جو کر جاؤ گے، اب ایمان کی بہار آئے گی، اور وہ کیا ہے اس کے لیے تعبیر، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. اگر دل میں سے مال کی محبت نکالی جا چکی ہو اور اب ایمان کا بیج پڑے تو یہ اب لہلائے گی فصل، اور انسان صدیقیت کے مقام تک بھی پہنچ جائے گا اور شہادت کا رتبہ بھی حاصل کر لے گا. یہ آپ کے ذہن میں ہوگا، چار کیٹیگریز اللہ تعالی نے سورہ نساء میں بیان کی ہیں، منعم علیہم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اولئک رفیقا، سب سے اوپر ہیں انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، یہ چار ہیں منعم علیہم. نبوت کا مرتبہ پہلے بھی وہمی تھا، قسمی نہیں تھا، انسان کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہاں تک جا پہنچے، یہ اللہ ہی جس کو چاہتا تھا سرفراز فرماتا تھا، اور اب تو وہ دروازہ ویسے ہی بند، حضور کے بعد سے مہر لگ چکی، لہذا اب سب سے اونچا درجہ کون سا ہے، صدیقیت، نمبر دو شہادت، نمبر تین عام مسلمان صالحین، نیک، نیک نیت اور نیک عمل مسلمان، جو یہ کام کر لے گا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اب ان کے لیے گویا کے مراتب عالیہ کھلے ہوئے ہیں. میں اس کی تشبیہ دیا کرتا ہوں کہ گاڑی میں بریک لگی ہوئی تھی، وہ کھل گیا، اب آپ ایکسلریٹر کو دبائیں گے گاڑی چلے گی، اور وہ بریک کون سا تھا، وہ یہ مال کی محبت کا بریک تھا جسے کہ دل سے کھرچ کر نکالا گیا. اسی کو سورہ بلد میں یوں فرمایا، فلک تحمل عقبہ، انسان گھاٹی کو پار نہ کر سکا، وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کچھ سمجھ ہے عقبہ کون سی ہے، وہ کون سی گھاٹی، فک رقبت، کسی گردن کا چھڑا دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبت، یا کسی قحط کے دن کھانا کھلانا، جس کو یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا مقربۃ، یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے اور مسکین کو کہ جو خاک میں رول رہا ہے، اگر یہ کسی نے گھاٹی عبور کر لی، بخل کو نکال پھینکا دل سے، اور صدقہ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اگر اس کا مادہ پیدا ہو گیا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر اگر وہ ہوا ان میں جو اہل ایمان ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کی اور ایک دوسرے کو لوگوں پر رحم کرنے کی بھی وصیت کی، تو گویا کہ یہ گل سرسبز ہوں گے نوع انسانی کے. تو یہ ہے وہ باٹل نیک جسے آپ کہتے ہیں، یہ گھاٹی ہے، اس میں سے گزرنا پڑے گا، مال کی محبت کو کھرچنا پڑے گا دل سے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. الذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. آج کا درس اس اعتبار سے بہت موضوع رہا ہے کہ جہاں سے چلے تھے بات پھر وہیں آ گئی، ان کے لیے ہے ان کا اجر اور ان کا نور، وہ نور جس کا ذکر کیا، وہ نور جس کا ظہور ہوگا میدان حشر میں. یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم، یہ لوگ ہیں کہ جو پھر وہ نور حاصل کریں گے اس دنیا میں، اور وہ نور ہوگا جو میدان حشر میں ظاہر ہوگا، جس کی روشنی میں کہ وہ سارے کٹھن مراحل طے کرتے چلے جائیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور اس کے برعکس جو لوگ کفر کریں گے، جو لوگ دبا دیں گے، چھپا دیں گے اس گواہی کو جو ان کی فطرت میں مضمر ہے، کفر کے اصل معنی دبا دینا، چھپا دینا،
اور اس سے اگلا جرم ہے تکذیب. میری اپنی فطرت میں گواہی ہے اللہ کی الستو بربکم، اس کو تو ہم نے دبا دیا، اور اللہ کے رسول نے آ کے ہمیں دعوت دی، ان کی ہم نے تکذیب کر دی. جھوٹ بولتے ہو، ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہیں جھوٹے. تو یہ دوہرا جرم ہو گیا تکذیب جو ہے، گویا کہ یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے. تو فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کے جو کفر کریں اور اپنی فطرت کی گواہیوں کو چھپائیں، اور جب وہ وحی کی دعوت سامنے آئے تو اسے جھٹلائیں، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے. آج کا درس ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے یہاں مکمل ہو گیا. یہ میں عرض کر دوں آپ سے کہ اصل میں سورہ حدید کا جو عملی حصہ ہے اہم ترین، وہ در حقیقت اس کا تیسرا رکوع ہے. آج ہم نے دوسرا رکوع مکمل کر لیا. ارادہ یہ تھا میرا پچھلی مرتبہ کہ 15 آیات پہلی دفعہ ہو جاتی اور 14 پھر، تو ہم پوری سورت کا مطالعہ کر لیتے، لیکن یہ کہ بہرحال آج تو اللہ تعالیٰ نے میرا ارادہ پورا کرا دیا، لیکن پچھلی مرتبہ وہ بات نہیں ہو سکی تھی. اب ذرا چند باتیں نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اب اگلا مہینہ تو رمضان مبارک کا ہے، اس میں نازا رہے گا. اب ہماری ملاقات اس درس کے سلسلے میں جو ہوگی تو وہ جون کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی، اگر اس کا کوئی پروگرام بنا لیا ہے تو مجھے بتا دیں. تام الہدا انشاءاللہ 30 جون کو ہوگی بروز پیر، اور آخری وہ پیر بھی ہوگی، تو انشاءاللہ بالکل اس کے حساب سے جو ہمارا پہلے سے پروگرام طے تھا، کافی آگے پیچھے ہو کر، تو استدار الزمان و کہایتے ہی کہ جس طریقے سے نظام پہلے بنا تھا اس کے مطابق انشاءاللہ ہوگا، اور اس میں یہی سورہ حدید جو ہے انشاءاللہ ابھی جاری رہے گی. لیکن میں یہ ضرور گزارش کروں گا آپ سے کہ یہ اور آپ کے پاس ہی ہیں، ان آیات کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے. اگر یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جس ترتیب سے میں نے کچھ بیان کیا ہے، پورا نہیں تو 50% 60% آپ کے ذہن میں موجود رہے گا. پھر یہ کہ اس اثنا میں کیسٹس بھی ہے، ویڈیو کیسٹ بن رہے ہیں، ان درسوں کو پھر دیکھیے، پھر سنیے، اور اپنے احباب کو سنائیے، تاکہ یہ ایک کام جو ہے اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے اس بات کے آگے پہنچنے میں. بہرحال یہ تو اس درس کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ انشاءاللہ اب یہ آگے جو ہے اس کی 30 جون کو فٹنگ ہوگی. دو اعلانات بہت اہم ہیں، ایک تو وہ میری کتاب جو ہے استحکام پاکستان، اس کی ایک تقریب رونمائی ہے کل اسی جگہ پر، وہ متعدد حضرات نے اس کے لیے مقالے لکھے ہیں. ایک بروہی صاحب نے بھی، میں ان کا مشکور اور ممنون ہوں کہ تحریر سے قرب قلم کی ہے، اگرچہ وہ خود تو شاید ملک سے باہر چلے گئے ہیں لیکن وہ اپنی تحریر دے گئے. ایک سراج منیر صاحب ہیں ہمارے ہاں کے ایک بڑے ابھرتے ہوئے نوجوان مسلمان دانشور. ہمارے دانشور دوسرے قسم کے تو بہت ہیں، لیکن یہ کہ اب جو ہمارے ہاں ایک نسل ابھر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ جو اپنے اس علم میں، فہم میں، سمجھ میں، ادب میں، وہ بہرحال یعنی بہت چوٹی پر نہیں تو بہرحال اب ابھرنے والی نسل وہی ہے، ان میں بہت ہی صاحب فکر اور صاحب طبیعت سلیمہ انسان ہے. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل اس میں حصہ لیں گے. اور بھی اچھا ہوتا اگر مجھے بتا دیا گیا ہوتا کہ یہاں اور کس کس کا حصہ ہے، لیکن یہ کہ یہاں بتایا نہیں گیا. 6-7 مقالات ہیں اور کچھ تقاریر بھی ہیں، ان میں کھلی چھوٹ ہے. لاہور میں تو 7 دن ہم نے یہ مذاکرہ کیا استحکام پاکستان کا، اس میں کمیونسٹوں کو بھی ہم نے دعوت دی، پکے ڈائی ہارڈ مارکسٹ کو بھی بلایا ہے، انہوں نے ہمیں گالیاں بھی دی ہیں، ہماری اسٹیج سے دی ہیں، لیکن ہم نے برداشت کیا ہے، جھیلا ہے، اور ہم نے یہ چاہا ہے کہ ایک ڈائیلاگ شروع ہو، کسی طریقے سے بات شروع ہو، لوگ سوچیں تو صحیح اپنے مسائل کے اوپر. تو بہرحال یہ کل کے سلسلے میں خاص طور پہ آپ سے درخواست ہے کہ اب اگلے مہینے کا ایک ناغا آنا ہے، آپ اس دن کو یہ سمجھ لیجئے کہ پیشگی وہ ایک دن جو ہے کل آپ لگا لیجئے. تو یہ اسی وقت 8 بجے ہی کٹائی میں، 8 بجے انشاءاللہ کل اسی جگہ پر استحکام پاکستان سے متعلق مذاکرہ ہوگا، جس میں متعدد اصحاب علم و دانش اظہار خیال فرمائیں گے. پابندی کا ذرا خیال رکھے، مغرب کی نماز کے بعد کافی وقفہ ہو جاتا ہے 8 بجے میں، تو آپ حضرات پھر بھی یہ کہ ہماری مجھے ایک عادت بن گئی ہے اس قومی عادتیں بڑی پختہ ہو جاتی ہیں پھر وہ کسی طریقے سے بدلتی نہیں ہے، دیر سے آنے کی عادت جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ کل بہت پابندی کے ساتھ 8 بجے یہاں پہنچ جائیں۔ ایک یہ چھوٹا سا لالچ میں دے دیتا ہوں آپ حضرات کو، ہاں یہ نام آپ سن لیجئے، پروفیسر حسین کاظمی صاحب نے مقالہ لکھا اس کتاب پر، مولانا خلیق احمد صاحب، یہ جو مولانا طفیل صاحب ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ، جن کا وہ تبلیغی کالج بھی ہے، یہ اس حلقے کے ایک بہت صاحب دل اور بہت ہی مخلص بزرگ ہیں۔ ایک مولانا حکیم محمود احمد برکاتی صاحب جو مکتب خیر آباد جو ہے اس کے یہاں پہ اب اہم آدمی ہے، مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب دہلی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، مدرسہ رحیمیہ جو وہاں ہے، مولانا حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد کے نام پر جو انہوں نے شروع کیا تھا اسی جگہ پر دوبارہ یہ مدرسہ شروع ہوا ہے، اس کے محتمم ہیں۔ پھر سندھ کے ایک نوجوان دانشور اور صاحب قلم جناب موسیٰ بھٹو صاحب نے بھی اس پر مقالہ لکھا ہے۔ سراج منیر صاحب کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ آ گئے ہیں یہاں، کوئی اور تقریب آدمی ان دنوں ہے اس کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی ایک بہت ہی عمدہ تقریر ہوئی تھی لاہور میں اور میں نے اسے بہت غنیمت سمجھا کہ کراچی میں بھی وہ اس موضوع پر اظہار خیال فرمائے، تو آپ کو اندازہ ہوگا جو میں نے ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ تو شنیدہ کہ بوت ماجند دیدہ، اس کا آپ کو اندازہ انہیں سن کر ہی ہو سکے گا۔ تو کل بہرحال یہ تقریب ہے، اس میں آپ حضرات کو دعوت ہے کہ تشریف لائیں۔ 24 اپریل بروز جمعرات بعد نماز عشاء ڈرک کالونی نمبر 3 میں فوجی فاؤنڈیشن اسپتال کے قریب سیرت النبی کا جلسہ ہوگا، اس میں مجھے تقریر کرنی ہے۔ 24 اپریل بروز جمعرات، بلکہ یہ کہ اصل میں تو وہ جمعہ شروع ہو چکا ہوتا ہے ہمارے حساب سے، یہ شب جمعہ ہے، بعد نماز عشاء ڈرک کالونی نمبر 3 میں فوجی فاؤنڈیشن اسپتال کے قریب سیرت النبی کا جلسہ ہے۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ شریعت بل کے بارے میں جو ہمارے ہاں کچھ چل رہی ہے اس وقت مہم، تو چونکہ معلوم مجھے یہ ہوا ہے کہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے اس کی تاریخ، کہ جو حضرات بھی اس کے بارے میں اپنی رائے یا جو بھی مطالبہ کہ اس کو ضرور منظور کیا جائے اگر اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ابھی موقع ہے کہ وہ اپنی رائے وہاں بھیجیں۔ تو ہمارے کچھ دوستوں نے اس سلسلے میں چھپوا لیے ہیں، وہ ٹکٹوں کی شکل میں ہے، اس میں آپ اپنا پتہ لکھے دستخط کرے، بلکہ وہ 4-4 ٹکٹیں ہیں ایک ایک کاغذ پر چھپی ہوئی، تاکہ آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی اہلیہ کی طرف سے بھی، بہرحال اس کام میں اور ہم سے کچھ نہ ہو سکے، ایک رائے کو شامل کریں کہ ہم شریعت چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ بھی ہم نہیں کرتے اور بر وقت نہیں کرتے اور پھر اس وجہ سے اگر وہ بات رہ جاتی ہے تو اس میں پھر ہم سب کے سب ذمہ دار ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ انجمن خدام القرآن کا نام یہ آپ حضرات کا معروف ہے، جانا پہچانا ہے، میں نے یہ 1972 میں لاہور میں قائم کی تھی، 14 سال ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے، بہرحال جو بھی کام اس عرصے میں بن آیا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہوا ہے۔ ہم نے یہاں شروع میں کوشش کی تھی کہ ایک انجمن کراچی میں بھی بن جائے اسی پیٹرن پر، لیکن پھر کچھ معاملہ چلا نہیں، کچھ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اس نام سے کوئی انجمن پہلے سے موجود ہے، رجسٹریشن نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم نے وہ ارادہ جو ہے چھوڑ دیا تھا۔ اب پچھلے سال ہم نے طے کیا تھا، ہم نے وہاں ایک قرآن اکیڈمی بنائی ہے، اللہ ہم نے کیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اب ایک ادارے کی شکل میں وجود میں آ گئی ہے، وہاں وہ ہمارے کورسز 2 سالہ کورس یا اور ٹریننگ کورسز ہو رہے ہیں نوجوانوں کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی تو کہیں زیادہ احق ہے، زیادہ مستحق ہے کہ یہاں ایسا کام ہوتا۔ بہرحال جہاں میں تھا اللہ نے جہاں میرے لیے وہ صورت پیدا کی وہاں میں نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کوششوں کو سفل فرمایا، لیکن اب ہم نے پچھلے سال سے طے کیا ہے کہ یہ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی، اس کی غالباً رجسٹریشن ہو گئی ہے اور یہ کہ اب یہ ممبر شپ کے لیے اوپن ہے، اس کے لیے اس کا دستور جو ہے، ہمارے یہاں کے دوست غالباً کچھ زیادہ ہی خوش مذاق ہے صاحب ذوق، بہت اعلیٰ یہ کتاب کا شائع کیا ہے جس میں ممبر شپ فارم بھی موجود ہے غالباً 1 سے زائد، 3 فارم موجود ہیں کہ ایک کتاب جو صاحب لے تو وہ 3 حضرات کو ممبر بنوا سکتے ہیں۔ ممبر شپ کی کیا کیا شکلیں ہیں، کیا صورتیں ہیں، کیا منصوبہ سامنے ہے، وہ سب یہ بہت ہی اعلیٰ کتاب چھپی ہوئی باہر موجود ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کی کاسٹ آئی ہے لگ بھگ 3 روپے، لیکن یہاں باہر آپ کو یہ 2 روپے میں مل جائے گی. اب میں یہ اپیل کروں گا آپ سے, یہ ایک آٹونومس باڈی ہوگی, یہ لاہور کی انجمن کی شاخ نہیں ہوگی, یہی ہوگی, یہی اس کے جو بھی فائنینسز ہوں گے, آفس بیئرز ہوں گے, وہ سارے معاملات یہی ہوگا, کس سے زمین برسر زمین. نہ ہمارے اوپر یہاں کی انجمن کی کوئی ذمہ داری ہوگی, نہ یہاں کی انجمن کی کوئی مالی لائبلٹی جو ہے وہ ہم پر ہوگی. یہی پر آپ فنڈ ریز کریں, اللہ آپ کو ہمت دے, آپ قرآن اکیڈمی بنائیں, عربی کلاسز کا اہتمام کریں, ایسے نوجوانوں کے لیے وہاں پہ ٹریننگ کورسز چلتے رہے جن میں یہ کچھ جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے کہ وہ قرآن کی کوئی خدمت کرے. اس لیے کہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں افراد چاہیے اس کام کے لیے, ایک 10 کروڑ کی قوم ہے جسے موبیلائز کرنا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی ایک آدمی کی بات سے تو نہیں ہوگا, اس کے لیے آپ کو کھیت تیار کرنی ہے. تو وہ ادارہ یہاں وجود میں آئے, نشو و اشاعت کے کچھ کام ہو, تربیت کے ٹریننگ کورسز کا کوئی نظام ہو, لیکن یہ تو اب آپ لوگ ہی ہمت کریں گے تو یہ ہوگا. اور یہ معاملہ ویسا نہیں ہے کہ لاہور کی انجمن ہو اور آپ اسے چندہ دے اور وہ لاہور جا پہنچے چندہ, وہ آپ کا یہی معاملہ رہے گا. تو یہ آپ حضرات جو بھی اس میں دلچسپی لینا چاہیں, یہ جو پمفلٹ ہے انجمن خدام القرآن سندھ اور کراچی کا, یہ باہر سے لیتے جائیں. آخری بات یہ کہ ابھی انشاءاللہ تعالی نماز با جماعت عشاء کی ہم ادا کریں گے بیسمنٹ میں. پچھلی مرتبہ کچھ ہم سے غلطی ہو گئی تھی, ہمارے ساتھی نے کچھ بہت زیادہ لمبی نماز پڑھا دی تھی اور بعض حضرات اس پر چی بجبی ہوئے, اور تھا بھی حبس کا بہت ہی معاملہ, تو اس وجہ سے میں ان سے بھی یہ تلقین کروں گا انہیں کہ اس معاملے میں پہلے ہی اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ زیادہ صبر کا امکان نہ لیں, اور ہم باجماعت جو ہے ایک ہلکی نماز, ہلکی پھلکی نماز بھی ادا ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی بھی نمازیں پڑھتے تھے, لیکن بعض اوقات آپ کی نمازیں جو ہے وہ مناسبت کے اعتبار سے حالات کے ہلکی بھی ہوتی تھی. تو آخری بات یہ ہے, اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.